بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں صرف آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ جو آپ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں تو ہمارے جو اسلامیات کے ماہرین ہیں، حوزہ علمیہ قم میں جو تدریس اور تحقیق اور تالیف میں مصروف ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ ہمیں اس کو بھیجیے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اس پر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے، وائبر کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے اور دوسرے جو سوشل نیٹورک ہیں ان کے ذریعے آپ ہمیں سوالات بھیج دیجیے، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ یعنی آپ کے پاس موبائل تو ہے ہی، جس کے ذریعے آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں یا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹائپ مت کیجیے، بلکہ آپ اپنے موبائل میں ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال ریکارڈ کیجیے اور اس کو ہمیں بھیج دیجیے، تاکہ جب آپ کا سوال نشر ہو تو پھر آپ کے سوال کا جواب دیا جائے، تو آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کی تصویر بھی ہمارے تمام ناظرین دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ کے سوال کو سنیں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اجازت دیجیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر جو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے عقائد کے سوالات کا، چونکہ عقائد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان کے افعال ہوں یا انسان کے اخلاق ہوں، وہ انسان کے عقائد سے مربوط ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے عقائد ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے افعال ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے کا ان کا اخلاق بھی بنتا ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے جو آج کا عقائد کا سوال ہے، وہ پوچھا ہے فیس بک کے ذریعے جناب علی سلمان جسانی صاحب نے، اور ان کا سوال ہے کہ کیا تمام مراجع کرام ولایت فقیہ کو قبول کرتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ولایت فقیہ کو نہ مانتے ہوں؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی مرجع تقلید ایسا ہو جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتا ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی مرجع تقلید ایسا نہیں ہے کہ جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتا۔ البتہ ہاں، یہ فرق ہے کہ ممکن بعض مراجع ایسے ہوں کہ جو ولی فقیہ کے دائرے کو تھوڑا محدود مانتے ہوں، لیکن شیعہ آئیڈیالوجی میں ایسا کوئی بھی مرجع نہیں گزرا جو ولایت فقیہ کے کنسیپٹ کو یا حکومت اسلامی کے کنسیپٹ ہی کو نہ مانتا ہو۔ یہ بعض ذہنوں میں اگر یہ بات ہے تو یہ غلط طریقے سے آئی ہوئی ہے۔ مانتے ہر ایک ہیں، لیکن ممکن ہے بعض لوگ اس کے دائرے کو محدود مانتے ہوں۔ اب وہ لوگ جو دائرے کو محدود مانتے ہیں، کیا اس کے مقلدین کے لیے لازم ہے کہ وہ آ کر ولی فقیہ کے حکم کی تابعیت کریں اور اتباع کریں؟ اس کے لیے جواب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو واقعاً ولایت فقیہ کے کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دین کے کنسیپٹ کو، اعتقادی مسائل کو سمجھنے میں بھی مرجع کی تقلید کریں۔ مرجع کی تقلید جو ہے تمام احکام فرعی ہے، لیکن اصول دین مرجع اور ولایت فقیہ کے تعلق ولایت سے ہے، ولایت کے تعلق اصول دین سے ہے۔ اگر کوئی ولایت فقیہ کے اور ولایت کے کنسیپٹ کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آ کر جب کوئی ولی فقیہ حکم دے، چونکہ یہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ ولی فقیہ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا، وہ دین کا حکم دیتا ہے، شریعت کا حکم دیتا ہے اور اللہ کا حکم پیش کرتا ہے۔ تو اللہ کا حکم یہ نہیں کچھ لوگ مانیں اور کچھ لوگ نہ مانیں۔ ہاں، اگر جو نہیں مانتا تو وہ خود اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر اس نظام کو جانتا ہے انسان اور سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ کر ولی فقیہ کے مسائل حکم کو، جو اللہ کا حکم ہے، جو دین کا حکم ہے، اس کو مانے، اور اگر نہیں سمجھتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی چیز کی مخالفت بھی انسان کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم سمجھے اس کو اچھی طریقے سے، دو چار کتابوں کو پڑھے، جو اس کے ماہرین ان سے پوچھے۔ اگر ہاں تمام حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد اب اگر نہیں مان رہا ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا خدا، لیکن اگر وہ نہیں جانتا ہے اور صرف نہ جاننے کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہے تو کوشش کرے کہ سمجھے، آ کر کنسیپٹ کو کم سے کم اچھی طریقے سمجھے، پھر اس کو اختیار ہے، کیونکہ دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر واقعاً انسان اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو جو بھی حکم آ کر اللہ کے دیا جائے, چاہے امام کے ذریعے سے, چاہے نبی کے ذریعے سے, چاہے فقہا کے ذریعے سے, ولی فقیہ کے ذریعے سے, انسان اس کی اتباع کرے.
جی ناظرین, یہ عقائد کے سوال, عقائد کا پہلا سوال تھا, اور اس کے بعد ہم عقائد کا ایک اور سوال لے رہے ہیں. یہ سوال پوچھا ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے, اور ایک خاتون ہیں محترمہ شاہین زہرا, انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے, اور انہوں نے چونکہ اپنی آڈیو میں, اپنی آواز میں اس سوال کو بھیجا ہے, اس لیے ہمارے ساتھ رہیے, ان کا سوال سنتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں. اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ.
السلام علیکم, شاہین زہرا دہلی ہندوستان سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پروگرام بہت عمدہ اور معلوماتی ہوتے ہیں, پروردگار آپ کو مزید توفیقات عطا فرمائے. سوال یہ ہے, بعض روایات میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو عصر غیبت میں خورشید پنہا سے تشبیہ دی ہے, اس تشبیہ کے کیا راز ہو سکتے ہیں؟ شکریہ, محتاج دعا, خدا حافظ.
یہ جو سوال آپ نے فرمایا کہ بعض روایات میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو خورشید پنہان سے تشبیہ دی گئی ہے, تو اس کے متعلق عرض کروں گا کہ اس موضوع میں اگر گفتگو کی جائے تو بہت ہی وسیع گفتگو ہوگی, کیونکہ اگر وہ امور بیان کیے جائیں جس میں شباہت بیان کی جاتی ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو خورشید پنہان سے کیوں شبہ دی گئی ہے. دیکھیے, ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خورشید اور سورج جو ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بغیر اس دنیا کی زندگی فلج ہو کے رہ سکتی ہے. یعنی ایک دن اور کچھ ایسا وقت اگر آ جائے کہ جب سورج نہ ہو تو اس دنیا میں زندگی کا ہونا اصلا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس روایت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ امام زمان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ خورشید پنہاں کی طرح ہیں, تو دقیقاً اسے مراد یہ ہے کہ حجت خدا اگر ایک دن یا کچھ ایام اس دنیا پہ نہ ہوں تو یہ کائنات جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی. جس طرح بعض روایت میں یوں الفاظ ملتے ہیں کہ لولا الحجہ لساحت الارض بہلہا, اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے, اپنے اہل کو سمیٹ لے, غرق ہو جائے. تو دقیقاً سورج کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ دیکھیے, سورج باعث حیات ہے, سورج باعث نور ہے, سورج باعث روشنی ہے. اگر سورج نہ ہوگا تو کئی کام دنیا میں فلج ہو جائیں گے, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, فصلیں نہیں ہوں گی, پھل نہیں ہوں گے, دریاؤں میں تلاطم جو ہے وہ نہیں ہوگا, بہت سے ایسے کام ہیں جو اصلا ممکن نہیں ہیں, دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو اسی طرح امام میں وقت بھی جو ہے دقیقاً خدا کی ایک ایسی نعمت اور رحمت ہے کہ جس کے بغیر کائنات کی زندگی جو ہے فلج ہو جائے گی, کیونکہ حجت خدا واسطہ فیض خدا ہے, اور جب یہ واسطہ ختم ہو جائے تو کائنات جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی.
جی ناظرین, بڑا اچھا جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے, اور امام کی شان وہ ہے کہ امام کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے, اور انہی کے وجود سے تمام جتنی نعمتیں یا رحمتیں ہمیں ملتی ہیں خداوند عالم کی طرف سے, وہ امام ہی کے وجود کے سبب ہمیں ملتی ہیں. تو ناظرین, یہاں پر بھی ہم ایک سوال دیکھیں گے, یہ بھی امام زمانہ کے حوالے سے پوچھا ہے, اور چونکہ ویڈیو کی صورت میں پوچھا گیا ہے اس لیے خاص طور پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہاں پر یہ سوال پوچھ رہے ہیں جناب مجاہد حسین صاحب, تو چونکہ ویڈیو کی صورت میں پوچھا ہے اس لیے خود انہی کی آواز میں ان کی تصویر کے ساتھ ان کا سوال یہاں پر سنیں گے, اور اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں گے, اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب خادم حسین رضوی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم, میں مجاہد حسین دہلی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے, اور میں آپ کے پروگرام میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی نیابت میں نماز پڑھنا اور صدقہ دینا کیسا ہے, اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شکریہ, خدا حافظ.
ماشاءاللہ, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت ہی اچھا سوال ہے کہ آیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم ان کی نیابت سے صدقہ دے سکتے ہیں, یا کوئی نیک عمل انجام دے سکتے ہیں, آیا حج انجام دے سکتے ہیں, یا ان کی نیابت سے زیارت کر سکتے ہیں, کربلا میں جا کے زیارت کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے متعلق یہ جو آپ کی خدمت عرض کروں کہ مراجع اعظام کی نظر یہی ہے, اور بزرگان اسلام, بزرگان تشیع کی از قدیم نظر یہی تھی کہ تمام مومنین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں ان کی طرف سے صدقہ دیں، جس طرح سید ابن طاؤس نے اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ لکھا کہ اے بیٹا، اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال، اپنی ذات کے صدقے سے پہلے سب سے پہلے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دیا کرو، ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرو، ان کے ظہور کے لیے دعا کیا کرو۔ اسی طرح جناب شیخ عباس قمی نے بھی اپنی مفاتح الجنان میں بھی لکھا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں حج انجام دیا جا سکتا ہے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں زیارت کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تمام مستحب امور، یہ درواقع امام ان کے محتاج نہیں ہیں، یہ ان کا صلہ خود ہماری طرف ہی لوٹ کے آئے گا اگر ہم ایک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں اچھا کام کریں گے، جس سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوشحال اور خوشنود ہوں گے، تو دقیقاً اس کا ثواب اور اس کی عظمت ہماری طرف ہی لوٹ کے آئے گی۔ اس کا ذاتی منفعت ممکن ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہ ہو، لیکن جو ہے اس میں ایک کوشش ہے، ایک بہت بڑی تلاش ہے کہ ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اور ان سے یہ ایک روحی طور پہ انسان قریب ہوتا ہے جب وہ کسی کی نیابت سے کوئی عمل انجام دیتا ہے۔ تو جب ہم امام کی نیابت سے کام انجام دیں گے تو دقیقاً امام خوشحال ہوں گے اور اس خوشحالی کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو بس نتیجتاً یہی عرض کرتا چلوں کہ ان کاموں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ روایات اور بعض علماء کی سفارشات موجود ہیں کہ امام کی غیبت میں ان کی نیابت سے نیک اعمال، حج کرنا، زیارت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا کیے جا سکتے ہیں۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی، اور واقعاً ہمیں ہر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، کم از کم ہر مومن کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور اپنے امام کے لیے کون کون سے کار خیر انجام دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر یہ عقائد کے حوالے سے جو آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر ہم عقائد کے سلسلے کو روکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں یہاں پر اسلامی تاریخ کا، تو تاریخ کے حوالے سے ہم یہاں پر کچھ سوالات دیکھیں گے جو آپ ہی ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں، پھر انشاءاللہ مل کر ان کا جواب بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال کیا ہے وہ ہے محمد قبرانی صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اسلام سے پہلے سارے عرب بت پرست تھے؟ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جناب زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اس سوال کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے پورے عربستان میں تقریباً 8-9 دین اور مذاہب جو ہے وہ رائج تھے، جیسے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ توحید پرست وہاں پر پائے جاتے تھے، جس کو آپ دین حنفی یا دین حنفیت بھی کہہ سکتے ہیں، دین حنیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ دین حنیف کا مطلب یہ ہے کہ جو خدائے واحد کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ کوئی خاص انجمن میں یا اس طریقے سے کوئی جمگھٹا لگا کر یا گروہ بنا کر عبادت کرتے تھے، یا کوئی رسوم یا آئین کو بجا لاتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تنہائی جو ہے وہ فرض کیجئے غار میں چلے گئے، جیسے جناب عبد المطلب کے بارے میں ہے کہ ہر ماہ رمضان کو جناب عبد المطلب غار میں جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور یہ وہی دین حنیف کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، اور دین حنیف کی بنیاد جو ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لہذا ان کو ہم توحید پرست میں حساب کریں گے۔ اور دین حنیف میں ورقۃ ابن نوفل ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب ابو طالب ہیں، خاندان قریش میں سے اکثریت اس میں جو ہے ایسا پایا جاتا ہے، عبداللہ بن جہش ہے، یا عثمان بن حویرث ہے، یا متعدد افراد ہیں جن کا نام تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دین حنیف کا پہلا جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی پرستی جو ہے وہ تقریباً آج کی جو نماز ہے اسی طریقے سے اذکار وغیرہ بھی ہیں، لیکن یہ روپ نہیں ہے جو آج کے نماز میں ہے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نماز جو ہے وہ آئی ہے۔ دوسرا دین جو ہے وہ عیسائی دین ہے، کہ جس کو مسیحیت، کرسچن یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ مذہب جو ہے وہ قائم و دائم رکھا ہے۔ لیکن اس زمانے کی عیسائیت اور آج کی عیسائیت میں کافی فرق ہے، مرور زمان اور گزشتہ دنوں میں بھی اور آج بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ انحراف ہوتا گیا ہے۔ بس میں نام لے کر ختم کر دوں، تیسرا دین جو ہے وہ یہودیت کی دین ہے، سابعی مذہب ہے جو افلاک اور ستارے اور جو ہے وہ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مانی دین ہے جو مجوسیت اور عیسائیت کی جو ہے وہ ترکیب ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے الہی پرست وغیرہ عربستان میں پائے جاتے تھے۔
جی ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے، دیکھیے آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا جواب دیا یہاں پر ہمارے مہمان نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے کتنی معلومات آپ ناظرین تک پہنچ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ واقعاً ہمارا پروگرام آپ تک یعنی معلومات پہنچا رہا ہے اور یہ اسلامی معلومات فراہم کر رہا ہے، تو اس کا کبھی کبھی اظہار بھی کیجئے، کبھی کوئی ہمیں میسج دیجئے، کبھی اپنی کوئی کلپ ہمیں بھیجئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہمارے پروگرام کو اور کس طریقے سے ہم اس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور کن موضوعات کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس کے بعد ہم تاریخ کا ایک سوال اور لیں گے، اور یہ سوال پوچھا ہے ارشد دیرانی صاحب نے۔ ان کا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے لوگ امین کیوں کہتے تھے؟ ہمارے رسول کی ایک خاص صفت تھی امین، صادق اور امین، دو یہ کلمے ایسے تھے کہ جو مخصوص ہو گئے تھے ہمارے حضور کے لیے۔ تو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ امین کیوں کہتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
بہت اچھا سوال کیا واقعاً، لیکن ایک بات بتاؤں، اسلامی منابع میں اس سوال کا صاف اور شستہ رستہ کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ قرائن وغیرہ سے آپ کو اس کا جواب دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امین اور اس امانت داری کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے امین جو ہے وہ خائن کے مخالف میں یہ صیغہ عرب میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ خیانت کے معنی یہ ہے کہ کسی کے مال، ناموس، دولت، ارث یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ذمے کیا گیا ہو، اس میں آپ جو ہے اس کو اس طریقے سے نہ لوٹائیں یا اس کو بالکل ہی نہ لوٹائیں۔ لہذا اس کے برعکس جو یہ معنی نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں امانت داری اور امین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ناموس میں، مال میں، دولت میں، ثروت میں، حتی راز میں، جو آج کے جوانان اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، راز میں بھی وہ امانتداری کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کی چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جو ہے وہ امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ دو افراد ہمیں ایسے ملتے ہیں، دو گروہ، جیسے کہ کفار قریش۔ کفار قریش اس زمانے میں اپنے مال اور متاع اور قیمتی چیزوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے امانت کے طور پر۔ دوسرے وہ حجاج کہ جو حج کے لیے آتے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ اپنے مال و متاع اور مہنگی چیزوں کو جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ لیکن کیوں یہ مشہور ہوئے؟ اس لیے کہ یہ خاندانی اعتبار سے جو ہے وہ امین اور شریف اور شرافت والا خاندان تھا قریش کا۔ بہرحال اس لیے ان کو امین کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، مکے میں 1400 سال پہلے نہ کوئی بینک تھا، بیلنس تھا، کچھ ایسا نہیں تھا جو لوگ اپنی قیمتی چیزوں کو وہاں رکھیں۔ لہٰذا قریش بھی اور حجاج بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اور اس چیز کو آپ بہترین طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ہجرت کے وقت جب آپ ہجرت فرماتے ہیں تو امیر المومنین کو وہ تمام امانتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم باقاعدہ جا کر جو ہے مکے میں سب کو وہ امانتیں واپس لوٹانا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام وہ امانتیں لوٹا دیتے ہیں، لہٰذا ان کو امین کہا جاتا تھا۔ قریش جبکہ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی ان کو امین کہتے تھے۔
جی ناظرین بہت اہم نقطہ تھا یہاں پر جو آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت تھی امین ہونا اور ایک صفت تھی صادق ہونا۔ دیکھیے رسول کی تاریخ کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم خالی رسول کی تاریخ کو نہ جانیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے وہ خداوند عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل، اسوہ حسنہ ہیں۔ تو ہمیں ہر رسول کے ہر نقش قدم پر عمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے اپنے قدم آگے بڑھانے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور اسی طریقے سے یہاں پر جیسے ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک دوسرا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو اب تک آپ نے دیکھے ہیں, اس سے ہٹ کر جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں, تو یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو نہایت ہی اہم ہے اور ضروری ہے ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کون کون سے کام انجام دینے چاہیے اور کن کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہاں پر جو سب سے پہلا سوال ہے وہ فیضان حیدر صاحب کا ہے, اور چونکہ انہوں نے ویڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اس لیے ہم خاص طور پر ان کے شکر گزار بھی ہیں. تو آپ ساتھ رہیں, فیضان صاحب کا سوال ان کی خود تصویر کے ساتھ دیکھیں گے, اور اسی طرح جو اس کا جواب دیا ہے وہ حسن رضا کریمی صاحب قبلہ نے دیا ہے, تو ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں محمد فیضان ہندوستان دہلی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کے اس پروگرام میں یہ سوال ہے, کیا وہ مچھلیاں کھانا جائز ہیں جو ہم تالاب یا دریا سے پکڑتے ہیں اور وہ جال میں آنے کے بعد مر جاتی ہیں؟ خدا حافظ.
جی دیکھیے, یہ مسئلہ اختلافی ہے. مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی اس وقت پاک ہے, اس وقت حلال ہے جب وہ زندہ پانی سے نکلے. اگر زندہ پانی سے نکلی ہے تو حلال ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن اگر پانی کے اندر وہ مر گئی ہے, چاہے جال ہی میں پھنس کے کیوں نہ مری ہو, تب بھی ان کے نزدیک یہ کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن بقیہ مراجع مثلاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظ اللہ, یا مقام موزم رہبری امام خامنئی حفظ اللہ, یہ فرماتے ہیں کہ اگر مچھلی جال میں پھنس کے مری ہے تو وہ پاک بھی, پاک تو ہی ہے مچھلیاں, حلال ہیں, کھا سکتے ہیں آپ. تو گویا ان لوگوں کے نزدیک ذبیحہ مچھلی کا جو ہے دو ہے, ایک یہ کہ زندہ پانی سے نکلے, دوسری یہ کہ اگر جال میں پھنس کے مر گئی ہو پانی کے اندر بھی, تب بھی وہ حلال ہے, آپ کھا سکتے ہیں. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں کہ ایک ہی ہے ذبیحہ, وہ یہ ہے کہ مچھلی زندہ پانی سے نکلے, اگر زندہ پانی سے نکل رہی ہے تو حلال ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن اگر پانی کے اندر مری ہے, چاہے جال ہی کے اندر پھنس کے کیوں نہ مری ہو, تب بھی اس کا کھانا صحیح نہیں ہے, حرام ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لیکن مقام موسم رہبری حفظ اللہ تعالیٰ, یا جو ہے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظ اللہ کے نزدیک, اگر مچھلی جال میں پھنس کے مر گئی ہے تو اس کا کھانا حلال ہے, صحیح ہے.
جی ناظرین, مچھلی کا کھانا ظاہر ہے ہر مسلمان جو ہے مچھلی کھاتا ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا نا کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے, اور پھر جو حلال مچھلی ہیں اس کے بھی اپنے خاص شرائط ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ اگر وہ مچھلی ہم تک پہنچ رہی ہے تب وہ حلال ہے, لیکن اگر اس میں یہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں تب وہ حرام ہے. بہت اچھی گفتگو کی, اور یہاں پر احکام کے حوالے سے دوسرا سوال ہمیں بھیجا ہے علی جسانی صاحب نے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سلام کا جواب نماز کی حالت میں فوراً دینا واجب ہے یا نماز کے بعد بھی جواب دے سکتے ہیں, اور اگر انسان نماز کی حالت میں جواب نہ دے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے, کبھی کسی نے آنے کے بعد سلام کیا, اب اس کو فوراً سلام کا جواب دینا ہے یا بعد میں بھی دے سکتا ہے, اور اگر جواب نہیں دے رہا ہے تو پھر کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب حسن رضا کریمی صاحب قبلہ, تو ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیے, سلام کا جواب دینا فوراً واجب ہے, واجب فوری کہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے سلام کیا تو آپ صرف اتنی دیر تک, عرف عام میں جس کو کہیں کہ واقعاً اس نے جواب دیا ہے, اتنا فاصلہ آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہو جائے تو یہ واجب جو ہے ترک واجب ہو جائے گا, یعنی گویا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے. اب انسان نماز پڑھ رہا ہے, کسی نے آ کے سلام کیا, اب آپ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کو جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام, تو یہ جو آپ نے جواب دیا ہے, عرف لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے واقعی سلام کا جواب دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. فوراً واجب ہے, یعنی اتنی مقدار ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ واقعی اس نے جو جواب دیا ہے وہ سلام ہی کا جواب دیا ہے. اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا تو یہ آپ نے گویا واجب ترک کر دیا ہے, دوبارہ اگر آپ جواب بھی دے رہے ہیں تو اس کے سلام کا جواب نہیں ہوگا. اب رہا مسئلہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, فوراً جواب دیجئے, وہی سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہوگا. لیکن اگر آپ نہیں جواب دے رہے ہیں, اگر جواب آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ نے ترک واجب کیا ہے, واجب آپ نے ترک کیا ہے, لیکن آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی, نماز آپ کی صحیح ہے, اگرچہ آپ نے ایک واجب کام چھوڑا ہے.
جی ناظرین, اور ایک سوال ہم یہاں پر اور لیتے ہیں احکام کے حوالے سے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے شیخ علی اصغر صاحب نے. ان کا سوال ہے کہ اگر کسی کی موبائل کی دکان ہو یا موبائل ریپیئر کرتا ہو کوئی انسان, جبکہ اس کو اس بات کا بھی علم ہے کہ بعض لوگ موبائل سے گانا بھی سنتے ہیں یا فلم بھی دیکھتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہیں اس کا یہ کام حرام تو نہیں ہے؟ آیا اس سے جو وہ اجرت حاصل کر رہا ہے یہ اس کے لیے جائز ہے جائز نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ انسان موبائل کی دکانیں بیچ رہا ہے یا ریپیئر کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور موبائل کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا استعمال جائز بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اس پر جواب، یعنی اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ موبائل کا شمار ایسے آلات میں ہوتا ہے جس کے اکثر فائدے جائز ہیں، لہٰذا اس کے بیچنے میں، اس کے خریدنے میں اور اس کے بنانے میں شرعی نقطہ نظر سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ برخلاف اس کے اگر کسی شخصی آدمی کے بارے میں ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ آدمی موبائل کو صرف حرام چیزوں میں مصرف کرتا ہے، مثلا ہم جان لیں کہ یہ آدمی موبائل سے صرف گانا سنتا ہے، موبائل سے صرف فلموں کو دیکھتا ہے، یا موبائل کے ذریعے دوسروں کو پریشان کرتا ہے، تو ایسے شخص کا موبائل بنانا ناجائز ہے، اس کے ہاتھ موبائل کا فروخت کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور فروخت کے مقابلے میں جو اجرت ملے گی یہ بھی ناجائز شمار ہوگی۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے جو جواب ہمارے مہمان نے دیا وہ بھی بہت اہم تھا، اور یہ احکام کے حوالے سے سوالات تھے۔ فی الحال ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کو یہیں پر روکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سلسلے کا آغاز کریں گے، لیکن اجازت دیجیے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے جس طریقے سے اب تک آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں اخلاق کا، اخلاق کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے تھے، تو ان میں سب سے پہلا ہم سوال لے رہے ہیں جو اسکائپ کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے ولیم عباس صاحب نے پاکستان سے، تو ان کا سوال خود انہی کی زبان سے ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
میرا نام ولیم عباس ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ آغا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی گناہگار معاشرے میں چند نیک یا پھر پرہیزگار لوگ موجود ہو تو آیا ان کی موجودگی اس معاشرے میں عذاب کی دوری یا پھر تاخیر کا سبب بن سکتی ہے؟ ذرا اس بارے میں وضاحت فرمائیے آغا صاحب۔
جی، اس حوالے سے خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جب تک خداوند متعال فرماتا ہے کہ جب تک آپ میرے نبی مومنین کے درمیان ہیں، آپ کا وجود زیجود مومنین کے درمیان موجود ہے، میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، اجتماعی عذاب نہیں دوں گا، اور اسی طرح فرماتا ہے اس وقت تک عذاب نہیں کروں گا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح روایات میں اور دوسری آیات میں ہے کہ بعض مومنین کی جان کی حفاظت کے لیے جو صحیح مومن ہو۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ مومن سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی تربیت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہو۔ اگر کسی معاشرے میں صرف مقدس مآب لوگ ہوں جو صرف اور صرف اپنی عبادات کا خیال رکھتے ہوں لیکن لوگوں کے لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے ہوں، تو ان کا صرف وجود کافی نہیں ہے۔ وجود جن کا کافی ہے ان میں پیغمبر اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان کا وجود سبب بن سکتا ہے کہ یا عذاب نازل نہ ہو جائے یا تاخیر ہو جائے عذاب میں، چونکہ ان کا وجود، ان کا ہونا خود جو ہے انسانوں کے لیے باعث تذکر اور باعث ہدایت ہے۔ لیکن عام مومنین کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے تقوی اور معرفت کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کی معرفت کی طرف بھی وہ ہاتھ بڑھائیں اور ان کا بھی خیال رکھیں۔ لہٰذا جب تک انسان اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو معاشرے کے اندر انجام نہیں دے گا تو وہ پورا معاشرہ عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی، واقعاً انسان کو ایک ایک قدم سوچ کر اٹھانا چاہیے کہ اس کا قدم ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے صرف نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے سزا کا اور عذاب کا سبب نہ بن جائے، خدا نخواستہ، یہ سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہم اور لیتے ہیں، یہ سوال پوچھا ہے علی حیدر یونیا صاحب نے، ان کا سوال ہے کہ مومنین کے آپس میں معانقہ، یعنی جو گلے ملنا ہم کہتے ہیں، معانقے کا کیا ثواب ہے؟
گلے ملنے کا کیا ثواب ہے، اور کیا پے در پے تین بار معانقہ کرنا کسی حدیث میں آیا، یعنی تین دفعہ جو ہم گلے ملتے ہیں یہ کیا کسی حدیث سے لیا گیا ہے یا اسی طریقے سے ہمارے درمیان رائج ہو گیا ہے؟ اس کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، گلے ملنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن تین مرتبہ گلے کا ملنا حدیثوں سے اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری کہ جس کی روشنی میں یہ کہا جا سکے کہ تین مرتبہ گلے ملنا ضروری ہے یا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی مل رہا ہے تین مرتبہ یا دو مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، خود گلے کا ملنا، اس کے حوالے سے حدیثیں ہمارے یہاں ہیں اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اصول کافی معتبر ترین کتاب ہماری، اس کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 184 میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی مومن خرج الی اخیہ یزورہ عارفا بحق، جو اپنے بھائی کے پاس گیا اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، تو ایک ایک قدم کے عوض میں پروردگار اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک ایک قدم کے، اور ایک ایک قدم جو اٹھاتا ہے ایک ایک برائی اس کی پروردگار ختم کر دیتا ہے، صرف اس نیت سے کہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد وَإِذَا تَرَقَ الْبَابُ فُتِحَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جب وہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے تو رحمت کے دروازے ابواب سما کھل جاتے ہیں، یعنی جیسے اپنے بھائی کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے آسمان کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے فضا التقیا و تصافہ و تعانقا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، اس وقت اقبل اللہ علیہما، تو پروردگار ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ گلے ملنا بہت زیادہ ثواب ہے، مگر اللہ کے لیے ملیں اپنے مومن بھائی سے، تو پروردگار متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت اس کے پاس آ جاتی ہیں جو اپنے بھائی کو گلے سے لگا رہا ہے۔
ناظرین، اسلام نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ دیکھیے، خود گلے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا، یا مثلا محبت سے پیش آنا، خالی مسکرا کر اس کے سوال کا جواب دینا، سلام اور اس کا جواب، کتنا عظیم ثواب ہے خداوند عالم کی نظر میں۔ اس سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خداوند عالم بلکہ اس کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آپس میں روابط بہت اچھے ہوں، انسان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس کو دیکھنے کے بعد دوسرے جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہیں ہاں یہ وہ ہیں کہ جو اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔